الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے تواضع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت بلند مقامات عطا فرماتے ہیں. یہ حدیث بظاہر مختصر ہے اور اس کا ترجمہ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ، اختصار کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسا کہ تمام سماوی علوم کے اندر ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف میں علوم کے خزانے اور سمندر ہوتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جوامع الکلم والے ارشاد میں بھی مسلمانوں کے لیے کامیابی، مسلمانوں کے لیے صحیح رہنمائی، اہل اسلام کے لیے سنت طریقہ، وہ تمام اس میں موجود ہیں. حدیث شریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ تواضع اختیار کریں. اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں ہمارے پیارے پیغمبر نے یہ ارشاد فرما کر ہمیں ہزاروں لاکھوں قسم کی گناہوں سے، بد کرداریوں سے اور خطاؤں سے بچانے کا حکم دیا ہے. اس لیے کہ جو تواضع ہے، اگر یہ کسی انسان کے اندر موجود نہیں ہو تو پھر اس کے مقابلے میں جو شے آتی ہے اس کو تکبر کہتے ہیں، اور تکبر یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بندے کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے، بہت ہی زیادہ موجب عذاب بنتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہیں مانا، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی تخلیق فرمائی، تو حکم فرمایا ملائکہ کو سجدہ کرنے کا، ابلیس نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انا خیر منہ. اے اللہ، آپ نے آدم کو گارے سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور مٹی اور آگ یہ آپس میں مقابل اگر کر دیے جائیں تو ظاہر بات ہے کہ جو آگ ہے وہ زیادہ تیز ہے، زیادہ صفات والی ہے، زیادہ خطرناک ہے. لہذا ابلیس نے یہ دلیل بنا کے، یہ آرگومنٹ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالی سے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے. محدثین فرماتے ہیں کہ جو یہ ابلیس نے جو انکار کیا ہے یہ پہلی نافرمانی اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں پہلی دفعہ کسی مخلوق نے اللہ کے حکم ماننے سے انکار کیا ہے۔ اب اس کی وجہ اگر دیکھی جائے، ایسی کیا وجہ تھی کہ ابلیس کو آدم کے سامنے سر جھکانے اور سجدہ کرنے سے تکلیف ہو رہی تھی؟ جتنی بھی تحقیق کر لی جائے اور ہماری ناقص عقل کے مطابق بات کو جتنا بھی سمجھ لیا جائے تو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ ہے تکبر۔ اس لیے کہ جو تکبر ہے یہ غضب کا بھی سبب بنتا ہے، یہ دوسرے مسلمان یا کسی بھی مخلوق کے لیے باعث تکلیف بھی بنتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے آپس میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور تکبر کی وجہ سے ایک دوسرا مقابل مخلوق انسان جو اس کا مقام ہے اس میں کمی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تکبر کی وجہ سے اس پہ تہمت لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، تکبر کی وجہ سے نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تو وہ خرابیاں تھیں جو بظاہر آسانی سے ایک انسان کے ذہن میں آتی ہیں، میرے ذہن میں آئیں اور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی ایسے گناہ ہیں، کتنے ایسی ناکردنیاں ہیں اور کتنے ایسے ناجائز کام ہیں کہ جن کا اصل الاصل سبب وہ تکبر بنتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے دین کے اصولوں میں یہ ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ جائے تو وہاں پہ پھر ہمیں اپنے مقام کو، اپنے نسب کو یا اپنے منصب کو، اپنی عقل کو وہ پیچھے رکھ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ ابلیس نے بظاہر عقلی دلیل پیش کی اور اللہ تبارک و تعالی وہ تو خالق ہیں، وہ ہمارے رب ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمیں حکم فرماتے ہیں تو اس حکم پر عمل کرنا مخلوق کے لیے فرض ہو جاتا ہے، اور فرض کہتے ہی اسے ہیں کہ جسے بغیر کسی تاویل کے اور بغیر کسی تقریر کے قبول کر لیا جائے۔ تو ایک طرف تکبر ہے، اور تکبر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کی تربیت نہ ہو، انسان کو خوف خدا نہ دلایا جائے اور مسلمان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر نہ چلایا جائے تو شیطان کا اتنا شدید حملہ ہے کہ خود بخود وہ ہر بندے کے اندر ابھرنے لگتا ہے۔ اور ابلیس نے بھی جب اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور اس کو جنت سے راندہ درگاہ کر دیا گیا، اس کو نکال دیا گیا، تو اس نے اپنا اگلا نشانہ اور ٹارگٹ وہ بنی آدم کو بنایا۔ تو اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے بنی آدم، تمہیں شیطان دوبارہ ہرگز دھوکا نہ دے، اس لیے کہ ہمارے بڑوں کو، کما اخرج ابویکم من الجنہ، ہمارے اجداد کو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکالنے کا سبب اور باعث وہ ابلیس بنا۔ لا ینزع عنہما لباسہما، آیت میں فرمایا کہ اور یہاں تک ہمارے بڑوں کو اس نے ذلیل کیا، یا یہاں تک ہمارے بڑوں کو اس نے تکلیف پہنچائی کہ ان کے لباس تک اتروا دیے۔ تو شیطان کا حملہ وہ بہت سارے اطراف اور انواع سے ہم پر ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک خطرناک ہتھیار جو شیطان استعمال کرتا ہے ہمارے خلاف वो तकब्बुर है। और इसका इलाज, इससे बचने की सूरतें वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर इरशाद फरमाई है। बंदा अगर गौर से उनको सुन ले और उस पर अमल को जिंदगी में अपने शामिल कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से और फजल से वो इबलीस के हमलों से बच सकता है। तो हदीस शरीफ में फरमाया, मन तवादा लिल्लाह, जो कोई अपने आप को कुछ भी ना समझे अल्लाह के लिए, रफाहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद फरमा देते हैं, उसको आला दरजात अता फरमाते हैं। दुनिया के अंदर भी वो अल्लाह के अवलिया में से हो जाता है और आखिरत में भी इतने बेहतरीन अमल की वजह से वो अल्लाह के करीब हो जाता है। हमारे असलाफ और हमारे बड़े, जिनकी जिंदगियां और जिनकी तालीमात वो हमारे लिए एक रहनुमा हैं। आज जो हम और आप अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं, कलिमा तैयबा पढ़ते हैं, तौहीद पर कायम हैं और रिसालत पर हमारा ईमान है, खत्म नबूवत पर हमारा यकीन है, ये सारे के सारे जो हमारे अकायद हैं, जो हमारे दीन की जरूरियात हैं, ये हमारे असलाफ ने अमानतदारी के साथ हम तक पहुंचाई। लिहाजा जब भी कोई दीनी और शरई मसला आपके सामने आ जाए तो उसमें अपनी तरफ से अकल के घोड़े दौड़ाने के बजाय, यह हमारे दीन का उसूल और तरीका है कि हम अपने असलाफ की तरफ देखते हैं कि आया हमारे आइम्मा ने इस बारे में कैसा अमल किया है, हमारे बड़ों ने इस बारे में क्या अमल किया है, और चलते चलते सहाबा ताबईन तक पहुंचते हैं और फिर उससे आगे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा जाता है। एक मशहूर और मारूफ अल्लाह के वली गुजरे हैं, शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़ा मकाम अता फरमाया और जब इनको विलायत का दर्जा हासिल हो गया तो विलायत के दर्जे की खसूसियात में से एक बात यह भी है कि जिस तरह बंदे को अपने खालिक से इश्क हकीकी हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, इसी तरह उस बंदे को फिर अपने मखलूक से भी बे इंतहा मोहब्बत हो जाती है। तो शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में देखा कि एक बीमार कुत्ता वो पड़ा हुआ है, उसको खारिश लगी हुई है और शदीद जख्मों की हालत में है, बहुत बुरी हालत है। मुअर्रिखीन ने लिखा कि शेख अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने उस कुत्ते को जब देखा तो बहुत रहम आया और उसकी हालत ज़ार पे उन्होंने रहम करते हुए उस कुत्ते को अपने साथ ले लिया और अपने घर ले गए, उसका इलाज किया, तबीब को बुलवाया और कई अरसे तक खुद उसकी दवाई लगाई, उसकी पट्टी तब्दील की, यहां तक कि वो सेहतमंद हो गया। और फिर आपने अपने शागिर्दों में ऐलान किया कि इसके दाना पानी की जो जिम्मेदारी लेगा तो मैं उसको ये दूंगा, ऐसे इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। चुनांचे इस वाकये के रोनुमा होने के बाद हजरत एक जगह तशरीफ ले जा रहे थे और रास्ता ऐसा था कि बारीक रास्ता, पगडंडी जिसे बोलते हैं, एक तरफ भी कीचड़, दूसरी तरफ भी कीचड़ और दरमियान में एक सूखा थोड़ा सा रास्ता था और सामने से एक और कुत्ता चला आ रहा है। शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने वहां खड़े होके उस कुत्ते पर तवज्जो डाली और फरमाया कि देखो, मैं अल्लाह का वली हूं, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इबादात की तौफीक दी है और मैं वो आमाल कर चुका हूं जो तुम नहीं कर सकते, लिहाजा तुमको चाहिए कि रास्ते से हट जाओ और मैं गुजर जाऊं। لیکن کتے کی طرف سے, یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے بہتر کہ کیا طریقہ تھا کلام کا, لیکن یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو مقام عطا کرتے ہیں تو پھر وہ مخلوقات کے ساتھ کلام کے بھی قابل ہو جاتے ہیں. کتے کی طرف سے یہ جواب آیا کہ آپ عجیب ولی ہیں اور آپ عجیب صوفی ہیں کہ آپ مجھے راستہ دینے سے انکار کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ مخلوق کی خدمت کریں, آپ لوگوں کے سامنے اپنے نفس کے اوپر لوگوں کو ترجیح دیں. میں راستے سے نہیں ہٹوں گا بلکہ آپ راستے سے ہٹیں اور میں گزروں گا سامنے سے. شیخ احمد رحمت اللہ علیہ کی طرف سے جب یہ جواب سنا انہوں نے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو, تم مکلف نہیں ہو, تم پر وضو نہیں, تم پر غسل نہیں, تم پر فرض نمازیں نہیں ہیں, اور میں مکلف ہوں. اگر میں کیچڑ میں گیا تو میرا لباس گندا ہوگا, میرا جسم گندا ہوگا, جس کو پھر صاف کرنے کے لیے مجھے دھونا پڑے گا. اور تم اگر کیچڑ میں گئے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ تمہارے ذمہ کوئی عبادت ہی نہیں ہے. کتے کی طرف سے جواب آیا کہ حضرت جی, اگر آپ کیچڑ میں گئے تو آپ کا صرف لباس گندا ہوگا, اور اگر میں کیچڑ میں گیا تو آپ کا دل گندا ہو جائے گا. اور آپ یہ خیال کر لیں گے اور یہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ دیکھو, میں اللہ کی ایک مخلوق سے بہتر ہوں, اور میں نے مناظرہ کیا اور میں نے ثابت کر دیا کہ میں آپ سے زیادہ بہتر ہوں. لہذا آپ اپنے کپڑے دھو کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, لیکن اگر میں گزر گیا تو آپ کا دل کون دھوئے گا پھر؟ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے جب کتے کی طرف سے یہ جواب سنا تو آپ نے اس کو راستہ دیا اور وہاں سے ہٹ گئے. یہ ہمارے اسلاف کا مقام, اور ہمارے اسلاف کی طرف سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو مقامات عطا فرمائے ہیں اس اعمال کے بدلے میں اور اس طرح کے رویہ اختیار کرنے میں, وہ بھی دنیا کے سامنے, جن کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ, یہ وہی ولی ہیں اور یہ وہی اللہ کے بندے ہیں جو مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور روضہ اطہر کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے عربی اشعار پڑھے. اشعار میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایک زمانے تک میں آپ سے بہت دور رہتا تھا, اور میں روزانہ اپنی روح کو, اپنے خیالات کو آپ کی طرف بھیجتا تھا, اور وہ آ کر آپ کے اوپر جان نچھاور کرتی تھی. آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر یہ فضل کیا ہے کہ میں مدینہ پہنچا اور آپ کے سامنے موجود ہوں, اور آج کے دن میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ لے کر یہاں سے جاؤں گا. یہ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کا کہنا تھا, اور تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک وہ باہر آیا اور آپ نے بوسہ لیا اور پھر وہاں سے چلے گئے. اور پھر جانے کے بعد یہ خیال آیا کہ میں وہ بندہ ہوں کہ جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا. اب یہ خیال میرے دل میں ہے, اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مجھ میں تکبر آنے کا اندیشہ ہے. میں ان اولیاء سے اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہوں کہ جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرف مصافحہ نہیں ہوا. میں ان علماء اور ان دیندار لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوں جو پیغمبر سے نہیں ملے. پھر تاریخ مورخین نے کہا کہ شیخ احمد رفاعی مدینہ کی گلیوں میں, راستوں میں لیٹ جایا کرتے تھے اور لوگوں سے بولتے تھے کہ میرے اوپر سے گزرو, تاکہ میرے ذہن میں پیدا ہونے والا یہ خیال یہ ختم ہو جائے. ہمارے اسلاف کے واقعات, ہمارے اسلاف کے تواضع کے جو معیار تھا, وہ اگر آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے جائیں تو اس کے لیے کئی دن اور کئی راتیں چاہیے. میں نے اختصار کے طور پہ آپ کے سامنے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کیا کہ دیکھیے, اگر کوئی تواضع اختیار کرتا ہے اور کوئی اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں, جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی دین ہے, تو یہ توازو ہو جاتا ہے. توازو کسے کہتے ہیں؟ عربی کے اندر توازو کا ترجمہ اگر کیا جائے تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, یہ اس کا ترجمہ ہے. اب یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو شکر کا بھی حکم دیا ہے اور ہم کو توازو کا بھی حکم دیا ہے. اب یہ ایسا میدان ہے کہ اگر ہم شکر کرنے کی طرف جاتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ توازو چھوٹ رہی ہے, اور اگر ہم توازو کی طرف جاتے ہیں تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر شکر کس بات کا ہو. لہذا علماء کرام نے اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ توازو یہ الگ چیز ہے اور احساس کمتری یا مایوسی وہ الگ چیز ہے. جو شخص احساس کمتری میں مبتلا ہو یا مایوسی میں مبتلا ہو تو وہ شکایت کے طریقے سے کلام کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص یہ کہے کہ میں اتنا بدصورت کیوں ہوں, یا یہ کہے کہ مجھے اللہ نے مال کیوں نہیں دیا, مجھے اولاد کیوں نہیں دی, میں تو بنی آدم ہوں اور میرا تو اس کائنات میں بہت بڑا مقام ہے لیکن اس مقام کے حساب سے مجھے کچھ نہیں دیا گیا. یہ احساس کمتری ناشکری ہے اور یہی مایوسی کہلاتی ہے. اور جو شخص توازو کرتا ہے اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے کہ ہم حقدار کسی چیز کے نہیں ہیں, جو ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دین ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنا فضل فرمایا ہے اس کی وجہ سے ہم کوئی صاحب کمال نہیں ہو گئے, اور اس کی وجہ سے کوئی ہم ایسے اس دنیا کے اندر ہزاروں لوگوں سے افضل یا بہتر نہیں ہو گئے کہ اب ہم لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنے چلیں یا لوگوں کے سامنے یہ بات جتلانے لگے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں. جب اس دونوں کے درمیان فرق ہو جائے گا تو پھر خود بخود یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ توازو یہ انسان کی شخصیت کو, مسلمان کے ایمان کو, اعمال کو نکھارتا ہے. اس کے برخلاف جو احساس کمتری ہے, جو انفیریئر کمپلیکس کہلاتا ہے, وہ ایک خطرناک چیز ہے اور مسلمان کو دوسروں کے مقابلے میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بھائیوں اور بہنوں میں نقصانات آپ کو نظر آتے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ توازو کو چھوڑنے کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہونا ہے. جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیکھنے کا حکم دیا تھا, جو اعمال اپنانے کا حکم دیا تھا, جس زندگی کے حیات طیبہ پر چلنے کا حکم دیا تھا, ہم اس پر نہیں چلتے. اور جب ہم اس پر نہیں چلتے تو پھر ہم اس کے مقابلے میں ایک متبادل نظام تلاش کرتے ہیں, کیونکہ ہم انسان ہیں, یہ ہماری فطرت ہے, جستجو کرنا, تلاش کرنا, آگے بڑھنا. اور اس کے مقابلے میں جو ہمیں نظام دیا گیا ہے وہ نظام نہ ہمارے رب کا بنایا ہوا ہے, نہ ہماری پیغمبر کی طرف سے اس میں تصدیق موجود ہے, بلکہ وہ ایک مغربی نظام ہے. اور جب ہم اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور اس میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کے لیے پیدا کیا ہے, تو اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہو ہم اس کے مخالف راستوں پہ چلیں اور کامیاب ہو جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدائی ملا نہ وصال صنم, شاعر کہتا ہے, تو پھر یہی ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اب بھی اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے موقع موجود ہے, توبہ کے دروازے کھلے ہیں, استغفار جیسا وظیفہ اور ذکر ہمارے پاس موجود ہے. ہم اپنی زندگیوں پہ اگر نظر ڈالیں اور اس بات کو دیکھیں کہ کون سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں سے ہم راستہ بھٹک رہے ہیں, جہاں ہم میں تکبر آ رہا ہے, یا جہاں ہماری ذات کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان یا مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے تواضع کرو اور اس کے بعد سب سے اعلیٰ ہو جاؤ اور مزے کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں خطاب فرمایا جنت کے انعام کے لیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور پھر داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یہاں غور کیجئے، جنت میں داخل ہونے سے ہمیں عباد میں ہونا پڑے گا۔ عباد عبد کی جمع ہے، اور عبد عربی کے اندر غلام کو کہتے ہیں، اور غلام کو یہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ راستوں میں اور گلیوں اور بازاروں میں شیخیاں بگارتا پھرے اور کہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں اور مجھ سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے یا لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرے، بلکہ غلام تو خود کسی چیز کا مالک بننے کا اہل ہی نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم عباد ہیں، لہذا ہمیں عباد بننا پڑے گا، اور عبد بن کر ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم واقعی اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے سامنے اللہ کی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ملنا ہے؟ وَدْخُلِي جَنَّتِي، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں پھر میری جنت مل جائے گی آپ کو۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے علماء کرام جو رات دن اس بات کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اللہ کا دین اس زمین پر قائم کیا جائے، اللہ کے کلمے کو سب سے اعلیٰ مانا جائے اور اللہ کے دین کی حفاظت کی جائے، ان علماء اور ہمارے اسلاف نے ساری ساری زندگی اس بات میں، اس امر میں، کوششوں میں لگا دی کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے تکبر کی وجہ سے کسی اور کا حق نہ مارا جائے، کسی کی عزت مجروح نہ ہو۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں اس امت کے، انہوں نے سیرت میں شہر آفاق کتاب لکھی، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ جہاں جہاں عالم اسلام اور مسلمان موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو وہاں وہاں مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ فرماتے تھے کہ جب میں نے یہ کتاب لکھی تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس شخصیت کے بارے میں میں نے کتاب لکھی ہے، اس شخصیت کی کوئی صفت، کوئی خاصیت وہ مجھ میں آنی چاہیے، اور یہی تقاضا بھی ہے کہ آپ جب سیرت کی کتاب لکھ رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اپنا قلم اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بلند مقام عطا کیا ہے، اب وہ اعمال میں بھی نظر آنا چاہیے۔ حضرت فرماتے تھے بہت سوچ اور وچار کے بعد ارادہ کیا کہ تھانہ 52 چلتا ہوں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ چلے گئے حضرت کی خدمت میں، کئی دن گزارے، اور جب وہاں سے رخصتی کا وقت آیا تو حضرت حکیم الامت سے کہا کہ میں نے سیرت میں کتاب لکھی ہے، اور اس کے بعد سے میرے دل میں یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ میرے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے کوئی ایک خاص صفت، وہ میں اپنی زندگی میں نمایاں طور پہ اس کو دیکھوں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس راستے پر لگایا ہے، اس راستے میں اپنے آپ کو مٹا لینا، یہی سب سے بڑا کام ہے۔ یہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ حضرت حکیم الامت کا جو میں نے سنا، گویا کہ سینے کے اوپر ایک ضرب لگ گئی، اور ساری زندگی پھر میں نے اس بات کی طرف اور اس امر کو یقینی بنانے کے لیے لگا دی کہ کسی مقام پہ اور کسی جگہ پہ میرے دل میں انا پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو۔ اور لوگوں نے کہا کہ کئی دفعہ تھانہ 52 میں حضرت کی مسجد کے باہر لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے ہوئے حضرت سید سلیمان ندوی کو دیکھا گیا ہے۔ انگریزوں نے ایک بار گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور گرفتار کرنے کے لیے جو پولیس والا آیا حضرت کی مسجد میں تو دیکھا کہ وہاں ایک بندہ ہے، لنگی باندھی ہوئی ہے اور بنیان پہنا ہوا ہے اور مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہے۔ پولیس والے نے پوچھا کہ قاسم نانوتوی صاحب جو علامہ ہیں مولانا ہیں وہ کہاں ملیں گے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ میری گرفتاری کا حکم ہو چکا ہے، لہذا اب گرفتاری سے بھی بچنا ہے کیونکہ انگریز ہیں، کافر ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتے۔ تو حضرت جا کھڑے تھے، وہاں سے چند قدم پیچھے چلے گئے اور فرمایا، تھوڑی دیر پہلے تو یہیں کھڑے تھے قاسم نانوتوی، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ وہ جو پولیس والا تھا وہ حیران رہ گیا اور واپس چلا گیا، اور اس کو ایک ذرہ برابر یہ شک شبہ بھی نہیں ہوا کہ وہ عالم اور وہ ہندوستان کے بڑے امام کہ جن کے بنائے ہوئے درسگاہ اور جن کی بنائے ہوئے مدرسے سے بر صغیر کے اندر اور پھر اس کے واسطے سے عالم اسلام کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے علوم دینیہ کا فیض عام کیا ہے، وہ یہ آدمی ہو سکتا ہے جو مسجد کے اندر لنگی باندھ کر جھاڑو لگا رہے ہیں۔ یہ ہے اصل حقیقت، حالانکہ ہزاروں لوگوں کے استاد ہیں، ہزاروں لوگوں کے شیخ ہیں، لیکن ظاہر بات ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بلند کر دیتے ہیں۔ آج حضرت کے وصال ہوئے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں اور حضرت کے شاگرد پورے عالم کے اندر موجود ہیں، اور یہی دلیل کافی ہے کہ ان کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے رفعت ہے، ورفعنا لک ذکرک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ کا ذکر خیر وہ تا قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس دو چار حروف کا علم نہ ہوتا تو اس دنیا کے اندر کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم کہاں پیدا ہوا اور کہاں مر گیا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا ہے یہ اس کا کرم اور فضل ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے تواضع کر کے دکھایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ما رؤی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل متکئا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ٹیک لگا کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ علماء کرام نے، خاص طور پہ فقہا نے اپنی کتابوں میں ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا ہے کیونکہ یہ متکبرانہ عمل ہے۔ رزق اللہ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرما دیں تو اس کے بندہ بن کے، اس کا عبد بن کے اس کو قبول کیا جائے اور پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے ساتھ کھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی فرمایا، وَلَا يَطَعُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ، آپ کے ایڑیوں کے ساتھ ساتھ دو بندے چلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے آج کل کیا جاتا ہے، ایک صاحب کے پاس کچھ علوم آ جائیں، کوئی پیر صاحب ہوں، تو وہ آگے چلتے ہیں اور ان کے شاگرد اور ان کے مرید وہ قطار بنا کے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور ان میں سے کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ پیر صاحب سے، اپنے جو امام صاحب ہیں ان سے ایک قدم آگے رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک ایسا نہیں تھا۔ جب آپ صحابہ کرام میں گھل مل جاتے تھے تو ابتدائے اسلام کے اندر نئے آنے والے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں کون سے ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے آپ سے درخواست کی کہ لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے اور روزانہ کے بنیاد پہ ہزاروں افراد آتے ہیں ایمان لانے کے لیے، ہم آپ کے لیے ایک مجلس بناتے ہیں اور اس پر آپ تشریف فرما ہوا کریں اور ہم سے کلام اور بات کیا کریں۔ پھر اس کے بعد جو سلسلہ آپ کے سامنے چلا آ رہا ہے کہ علماء خطبہ دیتے وقت ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ سنت نبویہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے افضل ترین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور سید الانبیاء ہیں، ان کے اندر تواضع کا یہ عالم تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور دیگر صحابہ کرام نے بھی فرمایا آپ کے شمائل میں کہ جب آپ سے کوئی ملاقات کرنے آتا تو آپ اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتے جب تک کہ سامنے والا پیچھے نہ کر لیتا، اور جب آپ کسی سے کلام کرتے تھے تو اس وقت تک آپ اس کی طرف متوجہ رکھتے تھے جب تک کہ سامنے والا وہ توجہ ہٹا نہ لیتا۔ ہمارے ہاں ایسا اس کے خلاف ہو رہا ہے، ہمارے مسلمان اسی وجہ سے اخلاق میں بھی گراوٹ کا شکار ہو گئے، معاشرے میں بھی گراوٹ کا شکار ہو گئے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی، اور اسی طرح تمام دنیا کے میدانوں میں، کیونکہ ہم نے اپنے آقا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھول بھال دیا ہے۔ کتابیں موجود ہیں، احادیث طیبہ موجود ہیں، صرف اور صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر توفیق عطا فرما دیں اور آپ کے کان تک پیغمبر کی کوئی بات پہنچ جائے تو یہ بھی آپ کے لیے خوش نصیبی ہے۔ دنیا میں ایسے ہزاروں افراد ہوئے جو پیدا ہو گئے اور مر گئے اور وہ جان بھی نہیں سکے کہ ہمارے پیغمبر کی شخصیت کیا تھی اور وہ اس دنیا میں کس مقصد کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ہمیں ہر ہر لمحے، ہر ہر سیکنڈ پہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک مرید آئے اور فرمانے لگے، ایک عرصے سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، لیکن کیفیت نہیں بن رہی، اللہ کی طرف جو دل متوجہ ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے رب سے بندہ کلام کر رہا ہو وہ نہیں محسوس ہو رہا، لہذا میں ان اعمال کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ جب تمہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق دیتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہاری عبادات قبول ہو رہی ہیں، اس لیے کہ جس بندے کی عبادات اور جس بندے کی دعائیں اور اعمال قبول نہ ہوتے ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، العیاذ باللہ، اگر کسی کے مقدر میں گمراہی ہو تو پھر وہ خود بخود نماز سے، روزے سے، اذکار سے اور اللہ کی طرف بلائے جانے والے راستوں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ حضرات مسجد میں تشریف لائے ہیں، نماز با جماعت ادا کی ہے، اور ایسے ہزاروں مسلمان ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے دیار میں، ہمارے ملکوں میں مساجد نمازوں کے اوقات میں اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے دین کے پروانوں اور طلباء سے آباد رہتی ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی دین ہے۔ لہٰذا ہمیں شکر بھی ادا کرنا ہوگا، اور شکر ایسے طریقے سے ادا کرنا ہوگا کہ تواضع وہ ہم سے دور نہ ہو۔ یہ نہیں کہ چار رکعت نماز پڑھ لی تو پھر الحائق ہو، صلی رکعتین انتظر الوحی، جو لاہے نے چار رکعت نماز پڑھی اور پھر کہنے لگا کہ اب وحی کب آئے گی، ایسا نہیں۔ لوگوں کے سامنے شیخیاں بگارنا اور اپنی ولایت کو ثابت کرنا اور اپنے عابد اور زاہد ہونا یہ شکر نہیں ہے، یہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی، ہم اس کے قابل نہ تھے، اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے۔ اس طریقے سے جب بات کی جائے گی اور اس طریقے سے جب اعمال کو دیکھا جائے گا تو اس میں شکر بھی آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تواضع بھی آ جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، اس تمام کلام کا مقصد اور یہ مختصر سی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کو بیان کرنے کا مقصد وہ اعمال کے اندر اس کو شامل کرنا ہے۔ اچھے اچھے خطابات اور کلام سن کے مزہ آتا ہوگا، لوگ شوق سے سنتے ہیں، اور بڑے بڑے خطباء اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن عمل نظر آنا چاہیے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ جو اس دنیا کے اندر حدیث کے بہت بڑے حافظ تھے، اور میں کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، ان سے شاگردوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے 600,000 سے زیادہ حدیثیں کیسے یاد کی ہیں؟ فرمانے لگے، میں نے جو بھی حدیث سنی میں نے اس پر عمل شروع کر دیا تو خود بخود مجھے وہ یاد ہو گئی۔ لہٰذا ہم جو حدیث سنتے ہیں، ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نمازوں میں سنتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو یہ کلام یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسی میں اگر کامیابی ہے تو ہے، اسی میں اگر عبد بننے کا گر ہے تو موجود ہے، اور اسی کے ذریعے سے جنت کا حصول ممکن ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ باطل ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، وہ گمراہی کا سبب بن سکتے ہیں. ایک سیدھا راستہ جو ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں، صراط مستقیم، وہ دین اسلام کا راستہ ہے، وہ وحدانیت کا راستہ ہے، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی سنتوں کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم حل مشكلاتنا، واقض حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والصحة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من كل الخير ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من كل شر ما علمنا منه وما لم نعلم. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں. جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے پریشانیاں دور فرمائیں. جو بیماران ہیں اللہ تبارک و تعالی صحت کے اور شفا کے راستے عطا فرمائیں. جو ہمارے مسلمان مرحومین اس دنیا سے گزر گئے اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں. ہمارے بہت ہی شفیق بزرگ اور اس جامعہ کے صدر الصدور اور حضرت والد صاحب کے بہت ہی قدیم ساتھیوں میں سے ہمارے منصور چاچا کے والد حاجی عثمان، جن کو ہم دادا جان کہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. اور جو ان کی کوششوں سے یہ ایک دین کا ادارہ قائم ہوا اور ساری زندگی اس ادارے کی محنت میں، مدد میں، ہر چیز میں شامل حال رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام اعمال کو ان کے لیے آخرت کا سرمایہ بنائے. اور جو اس ہفتے میں یا جس مہینے میں یا اس سال میں انتقال کر گئے، اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، قبر کو جنت کا باغ بنائیں، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی حشر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب کرے، اور آپ کے دست مبارک سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب کرے، اور جنت میں آپ کے ساتھ ہمیں بھی مقام عطا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.